الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ الحدید کے متعلق آغاز کیا تھا اور ابتدائی دو آیات کسی درجے میں سمجھ لی تھیں. آج آیت نمبر 3 سے آغاز ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ وہ ذات ہے جو وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ قرآن حکیم کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہوئیں. الاول، وہ ہستی جو سب سے پہلے ہو. الآخر، وہ ہستی جو سب سے آخر میں ہو. الظاہر، وہ ہستی جو بالکل نمایاں ہو، یا وہ ہستی جو غالب اور چھائی ہوئی ہے، کہ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از محتب ماہی سب ہے ظہور تیرا. الباطن، وہ ہستی جو مخفی ہے اور جس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، کہ ردائے لالا گل پردائے مہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے بیٹھے ہیں عجیب عالم ہے. اور اسی طریقے سے وہ سورہ حدید کی یہ 3 آیت جو ہے قرآن حکیم کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے. اس آیت میں پہلی صفت الاول بیان ہوئی، جو بظاہر دوسری صفت الآخر کی ضد ہے. اسی طرح سے 3 صفت الظاہر بیان ہوئی، جو بظاہر 4 صفت الباطن کی ضد ہے. ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور صفات بھی باہم ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جیسے المذل، ذلت دینے والا، اور المعز، عزت دینے والا. اس طرح کی صفات کا بیک وقت ایک ذات میں جمع ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس آیت میں جو صفات بیان ہوئی ہیں ان کا بیک وقت کسی ذات میں جمع ہونا ہمارے ناقص فہم میں آنا ممکن نہیں. اور پھر یہ آیات قرآن حکیم کا وہ واحد مقام ہے جہاں اللہ کی صفات کے درمیان حرف عطف یعنی واو آیا ہے. گویا حتمی انداز میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بیک وقت اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، الظاہر بھی ہے اور الباطن بھی ہے. اسی لیے اس آیت کے بارے میں امام رازی رحمت اللہ علیہ کے تاثرات ہیں کہ علم، خوب اچھی طرح سے جان لو، ان ھذا المقام مقام غامض، کہ یہ مقام بڑا ہی مشکل مقام ہے. عمیق، گہرا ہے. محیب، لرزا دینے والا مقام ہے. ایک عام سطح کا ذہن رکھنے والے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی کا فہم جو ہے وہ اپنی ایک مناجات کے ذریعے سے بڑے آسان الفاظ میں ارشاد فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو صبح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے معمولات کے بعد جو دعائیں اور مناجات تھی اس میں یہ بھی تھا کہ انت الاول فلیس قبلک شیئن, اے اللہ تو ہی اول ہے تجھ سے پہلے کچھ نہیں, وانت الاخر لیس بعدک شیئن اور تو ہی آخر تیرے بعد کوئی چیز نہیں, وانت الظاہر فلیس فوقک شیئن اور تو ہی سب سے ظاہر سب سے نمایاں سب سے غالب تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں, وانت الباطن فلیس دونک شیئن اور تو ہی باطن ہے تو ہی وہ مخفی ہے کہ تجھ سے پرے اور تجھ سے زیادہ مخفی اور کوئی ذات نہیں. اس آیت میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا حکیمانہ نقطہ پوشیدہ ہے, اور یہ بات پیش نظر رہے کہ ایک عام آدمی کے لیے معرفت الہی کے حوالے سے اولاً یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور اس کی ہر چیز کو بنانے والا وہی ہے. اگر انسان کو اس خالق کی صفات کمال کا ایک اجمالی علم حاصل ہو جائے تو اس کے بعد عام آدمی کے لیے اصل معاملہ عمل کا ہے کہ جب خالق وہ ہے مالک وہ ہے تو پھر اطاعت کس کس کرنی ہے, صرف اسی کی کرنی ہے, سر کس کے سامنے جھکانا ہے, صرف اسی کے سامنے جھکانا ہے, دعا کس سے کرنی ہے, صرف اسی سے کرنی ہے, اور سب سے بڑھ کر محبت کس سے کرنی ہے, وہ بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ تو جو ہم جیسے عام لوگوں کے لیے جو اس آیت میں جو سبق وہ یہ ہے. البتہ جو لوگ زیادہ گہرے غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں اور جن میں ایک شدید فطری علمی پیاس بھی موجود ہوتی ہے وہ خالق اور مخلوق کے وجود اور مخلوق سے اس کے تعلق کی نوعیت کو جاننے کے لیے خود کو بے چین پاتے ہیں. ایسے لوگوں کی بے چینی کی تسکین کا سامان بھی اس آیت میں موجود ہے, اس وجہ سے کہ یہ قرآن حکیم ہدل للناس ہے, ہر ذہنی سطح کے لوگوں کے لیے ہدایت اس کے اندر موجود ہے. اس میں اب وہ جو مشکل سوالات ہیں کہ خالق اور مخلوق کا باہمی تعلق کیا ہے, خالق کو جدا سمجھا جائے اور مخلوق کو جدا, یا ان کے درمیان کوئی تعلق ہے, اور اس حوالے سے فلسفیوں نے بہت ساری مشغافیاں کی ہیں, ان کو صرف ایک اجمالی ذکر اس کا کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فلسفے کی ان بحثوں میں الجھ کر وہ جو میں نے پہلے بات عمل کی عرض کی ہے اس سے تہی دامن ہو جائیں. خالق اور مخلوق کے باہمی تعلق کو علم الکلام کی اصطلاح میں ربط الحادث بالقدیم سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ حقیقت تو سب کے نزدیک یعنی اسٹیبلشڈ ہے کہ کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے کے وجود میں نہیں آئی ہے. مشکل مسئلہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا آپس میں تعلق کیا ہے, کیا ان کے درمیان کوئی دوئی یا سنویت ہے, خالق کو جدا سمجھا جائے اور مخلوق کو جدا, یا ان کے درمیان کوئی تعلق ہے, اور پھر اگر کچھ تعلق ہے تو وہ کیا ہے. خالق و مخلوق کے باہمی تعلق کے حوالے سے پہلا فلسفیانہ تصور تو یہ پیش کیا گیا کہ جس طرح سے کسی کارپینٹر نے لکڑی سے کرسی بنا دی, اسی طرح خالق نے مادے سے کائنات کی مختلف اشیاء بنا دی ہیں. یہ تصور خالق اور مادہ دونوں کو قدیم مانتا ہے, یعنی خالق کے ساتھ ساتھ مادہ بھی شروع سے موجود تھا جس سے یہ خالق نے کائنات بنائی. اس اعتبار سے یہ تصور ایک گمراہی ہے اور شرک کی ایک صورت ہے, اس لیے کہ سب سے اول ہم نے سمجھا کہ کون ہے, صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. مادہ خود اللہ نے جتنا تخلیق فرمایا وہ ہے, وہ از خود پہلے سے موجود نہیں تھا. اگر اس کو بھی پہلے سے موجود مانا جائے تو یہ بھی شرک کی ایک شکل جو ہے سامنے آتی ہے. ایک دوسرا تصور یہ بیان کیا گیا کہ خالق و مخلوق کا باہمی تعلق اسی نوعیت کا ہے جیسے کہ برف پگھل کر پانی بن جائے. اب برف کو تلاش کرنا کہ وہ کہاں ہے ایک بےمانی سی بات ہے, وہ برف اب برف نہیں, اب کہیں نہیں, بلکہ یہ پانی ہی برف ہے. اس طرح سے خالق نے خود تحلیل ہو کر کائنات کی شکل اختیار کر لی. یہ نظریہ پینتھیزم یا ہماؤست کہلاتا ہے, جو شرک فی الذات کی بدترین شکل ہے. اس لیے کہ اس میں ہر چیز میں ہی جو ہے وہ اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اعلیٰ اور ارفع تصور ہے وہ اس میں مجروح ہوتا ہے. اس نظریے کی روح سے ہر شے الوہیت کے حامل بن جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اور گمراہ کن نظریہ حلول اور اتحاد کا بھی ہے کہ جیسے پانی میں شکر گھل جاتی ہے اور شکر کا علیحدہ وجود برقرار نہیں رہتا, اسی طرح سے خالق اس کائنات میں یا کسی انسان میں حلول کر گیا ہے. یہ سب گمراہی کی صورتیں ہیں. حلول و اتحاد این جا محالست کہ در وحدت دوئی عین ضلالست, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا تصور جو ہے وہ گمراہی ہی گمراہی ہے. خالق اور مخلوق کے تعلق کے ضمن میں یہ مختلف تصورات دنیا میں رہے ہیں. سوچنے والے بہرحال غور و فکر کرتے رہے ہیں, اور یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ انہیں سوچنا نہیں چاہیے تھا. یہ بات ان لوگوں کے لیے تو صحیح ہے جن کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. جسے پیاس لگی نہ ہو اس کا معاملہ مختلف ہے, لیکن جسے لگ گئی ہو اسے تو بہرحال پانی تلاش کرنا پڑتا ہے. چنانچہ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ مسائل کل بلا رہے ہوں اور جو لوگ فلسفیانہ مزاج کے حامل ہوں تو اور جو ہر چیز کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہوں کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا, تو وہ ان مسائل پر غور و فکر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور خود کو اس معاملے میں بے بس پاتے ہیں. اس اعتبار سے خالق اور مخلوق اور عبد و معبود کے مابین تعلق کی نوعیت پر غور و فکر جاری رہا, اور مسلمان متکلمین یعنی علم کلام کے حامل لوگوں نے بھی اس کے کچھ جوابات دیے ہیں. ان سے اتفاق جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, یہ صرف ایک مختلف نظریات ہیں, لیکن اصل حقیقت وہی ہے جو میں نے آغاز میں بیان کر دی ہے. تو اس اعتبار سے سب سے پہلے جو نمایاں شخصیت مسلمانوں میں سے جس نے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی وہ ہے شیخ محی الدین ابن عربی. انہوں نے وجود باری تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے فلسفہ وحدت الوجود پیش کیا. اس فلسفے کے مطابق وجود حقیقی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اس وجود نے جب تعین کی شکلیں اختیار کیں تو مختلف وجود ظہور میں آئے ان میں, اور وہ جو ایبسولوٹ بینگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وجود مطلق, اس میں ایک اعتباری یا نسبت کے اعتبار سے مغایرت یا دوری پیدا ہو گئی ہے. صرف تعینات کا پردہ ہے, ورنہ حقیقت کے اعتبار سے ماہیت وجود صرف ایک یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ فلسفہ بہت گہرا ہے اور اس کی تعبیر کا معاملہ اتنا مشکل ہے کہ اس کے لیے جو الفاظ بھی اختیار کیے جائیں وہ ایک تلوار کی دھار پر چلنے کی مانند ہیں, کیونکہ اس میں مختلف خطرات بھی پیش نظر ہیں. ہماوس اور وحدت الوجود کے نظریات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہماوس کے نظریے میں مخلوقات کے وجود کو حقیقی مانا جاتا ہے, جبکہ وحدت الوجود کے فلسفے میں حقیقی وجود صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تسلیم کیا جاتا ہے. اور اس اعتبار سے خالق اور مخلوق عبد اور معبود کا تعلق جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اسی کو اس فلسفے کو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الشہود کی شکل میں پیش کیا اور زیادہ عام فہم اور محتاط جو ہے اس کو بنانے کے لیے انہوں نے خالق اور مخلوق کے ربط کو یوں بیان کیا کہ حقیقت میں تو صرف ذات باری تعالیٰ ہے, مخلوقات جو ہیں وہ اس وجود کا سایہ یا عکس ہیں, اور سایہ یا عکس کا مستقل وجود نہیں ہوتا ہے کہ بلکہ اس میں تو جو کچھ بھی جہاں میں ہے وہ کوئی وہم یا خیال ہے یا کسی آئینے میں عکس یا سایہ ہے. اور غالب نے اسی تصور کو یوں بیان کیا کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائی و اسد, عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. فلسفہ عبادت الشہود کو سمجھانے کے لیے شیخ احمد سرہندی نے ایک بہترین تشبیہ اختیار کی کہ ایک لکڑی کے سرے پر کپڑا باندھ کر اس میں تیل ڈال کر اگر آگ لگا دی جائے تو ایک شعلہ جو ہے وجود میں آتا ہے. اب اگر اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ دائرے کی شکل میں حرکت دی جائے تو وہ ایک لگتا ہے کہ آگ کا پورا دائرہ جو ہے وجود میں آ گیا ہے. دائرہ نظر آ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے, مشہود ہے, لیکن فی الواقع صرف ایک ہی شعلہ جب والا ہے. لوشم حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے, فانوس کی حرکت سے کیا کیا نظر آتا ہے. تو یہ ہے مثال اس کائنات کی, سلسلہ موجودات اور کون و مکان کی کائنات اور اس میں بے شمار مخلوقات نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، مشہود ہیں، لیکن ان کا اصل وجود یعنی اس وجود حقیقی کے مقابلے میں ان کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے معدوم کو موجود کر دکھایا ہے۔ مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف الدین القیب میں ایک مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کو بہت آسان بنا دیا۔ آپ اپنے ذہن میں تصور کیجئے کسی عمارت کا، جیسے کہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایک گھر ہو، تو گھر ہو تو وہ اس کے حوالے سے ایک تصور ذہن میں قائم کرتا ہے کہ ایک ایسا گھر ہونا چاہیے جس میں باغات، چشمے اور سارا کچھ جو ہے، ایک پکچر اس کے ذہن میں اس کی موجود ہوتی ہے۔ یہ تصور آپ کے ذہن کی تخلیق ہے، آپ کے ذہن میں قائم ہے، آپ کی توجہ جب تک ہے اس وقت تک یہ تصور ہے، جب آپ کی تصور اگر توجہ ہٹ گئی تو وہ تصور ختم ہو گیا۔ تو آپ اپنے تصور میں قائم تخلیق کے اوپر بھی ہیں اور نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اندر بھی ہیں، آپ ہی آپ ہیں۔ آپ کے بغیر اس تخلیق کا کوئی حقیقی وجود علیحدہ سے نہیں ہے۔ بالکل یہی تمثیل ہے اللہ کی اور اس کی تخلیق کردہ کائنات کی۔ اس تمثیل پر یہ الفاظ کتنے صادق آتے ہیں کہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، اصل جو کائنات اور اس کا پورا تسلسل اور اس کا وجود اور بقا، وہ کس کی نظر کرم کے صدقے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ سلسلہ ہمارے چاروں طرف، ہمارے اوپر، ہمارے نیچے، ہمارے اندر، ہمارے باہر، یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ وجود باری تعالیٰ کا ہی مرہون منت ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو اس کائنات میں ہر آن اور ہر جگہ موجود ہے، اس کی متعین شانیں بھی ہیں اور ان متعین شانوں کا کہیں نہ کہیں فوکس اور کنسنٹریشن بھی ہو سکتی ہے، اس کی تجلیات کا ظہور کسی خاص ٹائم اور سپیس کے کمپلیکس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان لمٹ ہے، اس لیے کہ اس کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ تو اصل بات جو ہے وہ وہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہے اس کے، یعنی اس میں اول و آخر کی صفات سے زمان یعنی ٹائم، ٹائم کا ایک بگننگ ہے، ایک اینڈ ہے، بگننگ بھی اللہ اور اینڈ بھی اللہ، اور ظاہر سی بات ہے وہ اینڈ لیس ہے، انفائنائٹ ہے، حقیقت میں اس کا اینڈ کوئی ہے نہیں۔ اس سلسلہ کون و مکان کا اول بھی اللہ اور آخر بھی اللہ، اور اول و آخر کے الفاظ جو ہے زمانے مسلسل کی دو انتہاؤں کو بیان کر رہے ہیں، ان دو انتہاؤں کے مابین جو سپیس ہے، جو جتنا پھیلاؤ ہے، اس پھیلاؤ کا ظاہر بھی اللہ اور اس کا باطن بھی اللہ۔ معلوم ہوا کہ بس وہ ہی وہ ہے اصل حقیقت جس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے وہ مقام جس کو تعبیر کیا صوفیہ نے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ، اصل وجود جو ہے، اصل موجود جو کچھ بھی ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالی کے سوا کچھ اور نہیں، اسی کی نظر کرم۔ تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن کا مفہوم سمجھنے کے بعد وہو بکل شیء علیم یہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ جب اول وہ، آخر وہ، ظاہر وہ، باطن وہ، تو پھر اس کے علم سے کون سی چیز جو ہے وہ باہر ہو سکتی ہے؟ اس کے کسی چیز سے اس کی بے خبری کا کیا سوال؟ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر جگہ موجود تو ہے ہی، کسی درجے میں بھی کہیں کوئی وسوسہ، کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی مغالطہ، کوئی احساس وارد نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ وہ ہوا بکل شیء علیم ہے۔ اور یہاں پر جیسے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ کتنا علیم ہے یہ ہم نہیں جان سکتے ہیں، نہ اس کے علم کی کوالٹی اور نہ کوانٹیٹی کو ناپ سکتے ہیں، اس لیے ہماری واحد پناہ گیا کیا ہے؟ لفظ کل، کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے حوالے سے یہی ہمارے لیے سب سے سیف جو ہے وہ اس کی ڈسکرپشن ہے۔ اب یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ ہوا بکل علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ وہ ہوا بکل شیء علیم، یہ وہ دو صفات ہیں جن پر قرآن حکیم میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے بہت سے فلسفی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی عالم کلیات تو ہے، عالم جزیات نہیں ہے. یعنی موٹی موٹی باتیں تو اللہ کو پتہ ہیں، لیکن ہر باریک سے باریک بات یہ فلسفیوں کی اپنی گمراہیاں ہیں. بڑے بڑے قوانین اور ضوابط تو اس کے علم میں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی تفاصیل سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات میں مگن ہے. قرآن حکیم اس گمراہی کی بار بار نفی ان الفاظ سے کرتا ہے کہ وہ ہوا بھی کل شعین علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی کیا چھوٹی کیا بڑی. آیت نمبر 2 کے الفاظ تھے وہ ہوا اعلیٰ کل شعین قدیر، اور اس آیت نمبر 3 میں کہا وہ ہوا بھی کل شعین علیم. اللہ کی یہ 2 صفات ہیں جن پر قرآن حکیم میں بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کو بار بار کیوں ریپیٹ کیا گیا، تو اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ انہی 2 اعتبارات سے شیطان جو ہے انسان کے ذہن میں وسوسہ انگیزی کرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان مر جائے گا، گل سڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں بھی تحلیل ہو جائیں گی، جو سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں کہیں خوراک بن گئے، کوئی فضاؤں میں تحلیل ہو گئے، کوئی آگ میں جل گئے راکھ ہو گئے، تو اب اس کے بعد جو ہے جبکہ ان کے سیلز بھی تحلیل ہو چکے ہوں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کر لیا جائے گا؟ یہ ایک سوال جو بار بار جو ہے کیا جاتا ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اچھا اگر زندہ کر ہی لیا تو انسان کا ہر عمل اور عمل کی جزیات بھی اللہ کے علم میں ہوں اور انہیں محفوظ کیا جا رہا ہو؟ تو ان دونوں وسوسوں کا قرآن حکیم بار بار ازالہ کرتا ہے ان الفاظ سے کہ وہ ہوا اعلیٰ کل شعین قدیر. اگر اس رب کو مانتے ہو جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو پہلی مرتبہ تخلیق فرما سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ اٹھانا کیا جو ہے وہ مشکل ہے. اور آج تو انسانیت جو ہے خود اس سے آگے، یعنی اپنا جو اس کے مادی علوم ہے اس میں اگر اتنی ترقی کرتی ہے کہ ایک بھیڑ ڈولی اس کا ایک سیل لے کر اگر انسان اس کی کاربن کاپی تیار کر سکتا ہے، تو جس نے وہ اوریجنل سیل تخلیق کیا وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے. کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ جو ہے اس کو جو ہے زندہ کر دے؟ قدرت جو اگر بلیو کرتے ہو تو پھر تو قدم قدم پر جو ہے، لیکن اگر اس کی قدرت کو ہی نہیں مانتے ہو تو پھر جو ہے یہ سارے سوالات چلے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ ہر دیکھ کے انسان کے ظاہر کو، باطن کو، نیت کو، ارادے کو، حتیٰ کہ جو دل کے اندر وسوسہ بھی گزرتا ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالی آگاہ ہے. تو پھر اس کے لیے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی لینا کوئی مشکل ہے؟ اگر تمہارے کمپیوٹرز آج ایک انسان کی حرکات و سکنات جو ہیں ان کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ سپر کمپیوٹر جس میں ظاہری حرکات و سکنات ہی نہیں، باطنی نیتیں، ارادے، وہ بھی جہاں کوئی ڈینائی کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ عزت صحف و نوشرت، جبکہ صحیفے جو ہیں وہ براڈ کاسٹ کر دیے جائیں گے. تو وہ صحیفے صرف وہ نہیں ہے جو ظاہر کے ہیں، وہ باطن کی بھی ساری جو ہے کیفیات جو ہے اللہ کہے کہ ذرا ڈسپلے کرو اس کو، تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید ہے؟ اگر تم انسان اتنا کچھ کر سکتے ہو تو وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے وہ اس کے ہے. اچھا، یہی چیز جو ہے یہ 2 صفات پر ایمان کہ وہ ہوا اعلیٰ کل شعین قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہوا بکل شعین علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تقدیر پر ایمان بھی اللہ کی ان 2 صفات کو ماننے کا منطقی نتیجہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مخلوقات میں سے کسی کے بس میں نہیں کہ بغیر اس کی اجازت کے محض اپنے ارادے سے کچھ کر سکیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں کس کے اذن اور کس کی توفیق سے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل قادر مطلق وہ ذات وہ ہے. اور اس دنیا میں جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے، خواہ کسی کو اچھا لگے یا برا، وہ کس کے اذن سے ہوتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے. اگر ایسا نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کل شعین قدیر نہیں، پھر تو عاجز اور لاچار اس کو مانا جائے گا. تو یہ پہلا حصہ ہو گیا. پھر تقدیر میں چونکہ 2 چیزیں، ایک قدرت اور دوسرا یہ کہ جناب ہمارے لیے جو ہے آج ابھی جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ حال ہے، جو گزرا وہ ماضی تھا اور جو آئندہ آئے گا وہ مستقبل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹائم اینڈ سپیس کی لمیٹیشن سے بالا تر ہے. اللہ آنے واحد میں جانتا ہے، جو آج تک ہوا یہ بھی اللہ کے علم میں تھا، جو ابھی ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو قیامت تک یا آئندہ عبدالآباد تک ہوگا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس لحاظ سے کس شخص نے کیا پرفارم کرنا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ اس کی اس قدرت کو اور اس کے اس علم کو ماننے کا نام تقدیر ہے، کہ اصل میں جو کچھ بھی کروں گا اس کے حکم اس کی اجازت سے کروں گا، اور جو کچھ کروں گا اس کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ لیکن پری نالج جو ہے یہ کسی انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ کرتا، انسان اپنے ارادے سے ہے، اپنی جو آزاد مرضی سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ اور اس میں وہ جو بات ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ دیکھیے کچھ چیزیں تو ہم بھی تجربے اور مشاہدے سے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، اس نے اگر ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے اور سامنے آپ شیشے کا دروازہ یا کوئی چیز ہے، تو وی اینٹیسپیٹ، ہمارے اینٹیسپیشن میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو پتھر کو شیشے کو مارے اور ہو سکتا ہے نہ مارے، لیکن ہمیں غالب امکان نظر آتا ہے کہ وہ اس کو مارے گا۔ اب کیا ہمارے اس نالج نے اس کو مجبور کیا کہ وہ مارے؟ اس نے جو کام کیا وہ اپنی منشا سے کیا، یہ معاملہ انسان کا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، کل مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، البتہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو کچھ میں کل کرنے والا ہوں وہ اللہ کے علم ہے اس لیے میں مجبور ہوں۔ اللہ کا مستقبل کا علم جو ہے، پری نالج، ہمارے لیے جبر محض کی دلیل نہیں ہے، ہمیں عمل کرتے ہوئے بہرحال اپنا ایک رائٹ اور رونگ کا جو فرق ہے اس کو ایکسرسائز کرنا ہے۔ اور اسی کو شاعر نے کہا کہ فانی تیرے اعمال ہمتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں۔ اصل جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اس اختیار کے صحیح یا غلط استعمال کیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ ہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا 6 ایام۔ 6 ایام جو ہیں یہ، اس کو اگر اس کی ترجمانی کی جائے تو 6 پیریڈز، اس لیے کہ قرآن حکیم میں اس وقت جو ہے یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ اس کی بھی جو ہے آگے فردر سب ڈویژن ہے کہ 2 دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہ تخلیق فرمایا زمین کو، 2 دنوں میں آسمان اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، اور 6 دنوں کی ڈسٹریبیوشن آگے بتائی گئی ہے، لیکن یہ دن میرے اور آپ کے نہیں ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش حکومت پر، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا 6 دنوں کے میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر قرآن حکیم میں 1 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اور اس کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 عالم کام قائم کر رہے ہیں، ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے، جس کو سورہ اعراف میں ذکر بھی کیا کہ الا لہ الخلق والامر، آیت نمبر 54 میں، کہ اسی کے لیے ہے خلق، یعنی عالم خلق بھی اسی کا ہی ہے اور عالم امر بھی اس کا ہی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے صرف یہ کہہ دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، خود انسان جو ہے یہ ایک وجود مرکب ہے جس کے اندر دونوں عالم جمع ہیں۔ یس الونا کا عن الروح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح انسانی، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے یہ میرے رب کے امر سے، یہ عالم امر کی چیز ہے روح، اور یہ جو ہمارا وجود حیوانی ہے یہ عالم خلق کی چیز ہے۔ اب اس میں عالم امر کی شان یہ ہے کہ اس میں وقت کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے، اللہ کے احکام کا معاملہ کن فیکون کی شان کے ساتھ ظہور میں آتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ بے شک اس کا امر کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے ڈیلے کا عنصر نہیں ہے۔ اور عالم خلق کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں اشیاء کی تکمیل پانے میں وقت لگتا ہے، بیج سے درخت بننے میں وقت لگتا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی تو یہ تخلیق بھی 6 دنوں میں مکمل ہوئی۔ البتہ جیسا کہ عرض کیا کہ 6 دن کون سے ہیں اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم تو اس دن کی حقیقت سے واقف بھی نہیں ہے جس میں زمین سورج کے اعتبار سے اپنے محور کے گرد گردش مکمل کرتی ہے۔ جب بھی ابھی آسمان زمین و آسمان بنے ہی نہیں تھے اس وقت دن کا کیا تصور تھا ہم نہیں جان سکتے، صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے سکس پیریڈ یا چھ مراحل میں زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا. ویسے جو ہے یہ دنوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض, وہی ہے جو تدبیر امر فرما رہا ہے, مینج کر رہا ہے آسمان سے لے کر زمین, آسمانوں سے زمین تک ہر چیز کو. ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, اور پھر یہ معاملات اس کی طرف چڑھتے ہیں اٹھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے تمہاری گنتی کے مطابق. اس کا مطلب ہمارا دن اور ہے اور اللہ کا دن اور ہے. یہ آیات متشابہات میں سے بھی ہے. اسی طریقے سے سورہ معارج میں فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ, اٹھتے ہیں اس کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین فی یومن, ایک ایسے دن کان مقدارہ 50,000 سنہ جس کی مقدار ہوگی 50,000 سال. درس قیامت کا ایک دن جو ہے اس کے حوالے سے یہ بات آئی. تو اللہ کے وہ 6 دن ان کی کیا حقیقت ہے اس کو یہاں سمجھنا ممکن نہیں ہے. البتہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے ذکر بات فرمایا ثم استوى على العرش, اور پھر وہ متمکن ہوا عرش حکومت پر. گویا کائنات کا خالق بھی اللہ اور حاکم بھی اللہ. مختلف اصطلاحات کے ساتھ کائنات کے ایک خالق ہونے کا تصور تو کئی فلسفی پیش کرتے رہے, لیکن اس کے ساتھ وحی الہی کی رہنمائی سے محروم ہونے کی وجہ سے گمراہ کن نظریات بھی وابستہ کر دیتے ہیں. انہی میں سے ایک گمراہ کن نظریہ یہ ہے کہ ایک خالق نے کائنات کو پیدا کیا, اس میں کچھ فزیکل اینڈ کیمیکل لاز بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا. اب یہ کائنات اور اس کے قوانین خود بخود چل رہے ہیں, اور اس بات کو جیسے آپ نے ایک فٹ بال کو زور سے ٹھوکر لگا دی تو اب وہ جو ہے خود بخود جو ہے وہ موو کرتا ہوا جا رہا ہے, اور جو ٹھوکر لگانے والے کا فٹ بال سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ اس کے برعکس اور آج کے سائنسدان بھی جو ہے سائنس زیادہ ذہن بھی سے یہ تصور خالق اور کائنات کے بارے میں ایسا ہی رکھتے ہیں. اس قسم کے ذہن کے لیے تسلیم کرنا بڑا مشکل ہے کہ کائنات کے ہر معاملے میں ہر آن ہر لحظہ اللہ ہی کی مرضی جاری اور ساری ہے اور اسی کا فیصلہ جو چل رہا ہے. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس غلط تصور کی نفی کر دی ہے کہ اللہ نے صرف کائنات بنائی نہیں ہے بلکہ وہ ثم استوى على العرش میں کہہ رہا کہ وہ تخت عرش حکومت پر بھی وہی متمکن ہے, اور کائنات کے مختلف امور کی تدبیر اس کو مینج کون کر رہا ہے, وہ بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہے. وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے, اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر معاملے کائنات اپنے ہر معاملے کے لیے اللہ کی توجہ اور اس کے حکم کی محتاج ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا, وہ جانتا ہے جو کچھ اس زمین میں سے میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے. وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا, اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس کی طرف اٹھتا ہے یہ چڑھتا ہے. یہ اللہ کی صفت علم کی شانیں جو ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا, وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو اس میں سے نکلتا ہے. پانی کا ہر قطرہ جو زمین میں جذب ہوتا ہے اللہ کے علم میں ہے. درختوں سے گرنے والے پھولوں سے ہر وہ بیج جو زمین کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. اور ایک ایک بیج کو اس زمین کی تاریکی میں کون پالتا ہے, پھر اس بیج سے کون کومپل کا سرا زمین صرف جو ہے وہ اس کو برآمد کرتا ہے, مگر یہ سب کچھ کس کے علم میں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یہ سب کچھ از خود نہیں ہو رہا, اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. وما, اور اس لیے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں کہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, اس کائنات میں کوئی ذرہ برابر چیز جو چھوٹے چھوٹا فوٹو پارٹیکل بھی جو ہے زمین میں نہ آسمان میں نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز نہ بڑی, مگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کامل میں موجود ہے, اس کو علم ہے, پتہ ہے اس کا. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمان سے نازل ہوتا ہے اترتا ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے. آسمان سے نازل ہونے والے بارش کے ہر قطرے کو اور اللہ کا حکم لے کر نازل ہونے والے ہر فرشتے کا اللہ کو علم ہے. نہ صرف فرشتے کا علم ہے بلکہ فرشتے کو جو پیغام دے کر بھیجا گیا اس کا بھی علم ہے, اور اللہ اس کا بھی پورا اہتمام رکھتا ہے کہ وہ پیغام منو عن جو ہے انسانوں میں سے چنے ہوئے رسول تک پہنچتا ہے، اس کا بھی حفاظت فرماتا ہے. اسی طرح آسمان کی طرف اٹھنے والے بخارات اور آسمان کی طرف جانے والے فرشتوں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ باخبر ہے. صرف ایک خالق کو مان لینا کافی نہیں، بلکہ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے، اللہ یعنی بذات خود اس کو دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ کی معیت کی دو شانیں ہیں، ایک ہے معیت عمومی یعنی اللہ ہر جگہ ہر انسان کے ساتھ ہے، البتہ ہم اس کی موجودگی کی کیفیت کو جان نہیں سکتے، ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیسے موجود ہے، وہ کسی خاص جگہ یا سمت میں محدود نہیں ہے. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 115 میں فرمایا للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کے چہرہ انور کو اللہ کو موجود پاؤ گے. ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ایک عام تصور یہ ہے کہ وہ کسی ایک خاص جگہ پر موجود اور اس کا وجود کائنات میں ہر جگہ نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ میں اس کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ صرف اپنی صفات کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر آن ہر گھڑی وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. البتہ اس کی کیفیت کہ وہ کیسے ہمارے ساتھ ہے یہ ہم نہیں جانتے، البتہ وہ ہر جگہ اور ہر آن موجود. وہ عرش پر متمکن ہے لیکن عرش تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر آن ہر گھڑی ہر جگہ موجود ہے. یہ بات جو ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں فرمائی الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے غور نہیں دیکھ کیا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تم میں سے تین آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے ساتھ چوتھا کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہیں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ ہی جو ہے وہ پانچ آدمیوں میں جو ہے وہ کوئی سرگوشی ہو مگر ان میں چھٹا کون ہے، اللہ موجود ہے. تو گویا کہ اور اس سے آگے فرمایا ولا ادنا ذالک ولا اکبر، اور اس سے کم یا زیادہ جو ہے جہاں الا هو معهم، مگر یہ کہ وہ تمہارے ان کے ساتھ ہوتا ہے اینما کانوا، تو وہ جہاں کہیں بھی ہو. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، اور پھر وہ آگاہ کر دے گا جتلا دے گا جو کچھ کے عمل انہوں نے کیا قیامت کے دن. اسی طریقے سے سورہ قاف کے آیت نمبر 16 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم جانتے ہیں جو کچھ کے اس کے جی کے اندر وسوسہ بھی گزرتا ہے، جو خیال بھی جو تصور بھی جو وہم بھی اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. البتہ ایک ہے، دوسری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ تو میں نے بتایا عمومی طور پر اللہ ہر آن ہر گھڑی ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ہر کام سے ہر حرکت سے ظاہر سے باطن سے واقف ہے. دوسرا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت خصوصی جو اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار اس یہ ذکر آیا کہ ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ جو انتہائی خوبصورتی سے بندگی کا حق ادا کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اور بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. والذین هم محسنون، اور جو انتہائی خوبصورتی سے بندگی کا حق ادا کرنے والے ہیں. اب یہ جو کیفیت ہے اس کے لیے آپ کو دو واقعات جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے اس سے جو ہے آپ کے اندازہ ہوگا. یاد کیجئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اور راستے میں غار ثور میں پناہ لینی پڑی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پہلے غار میں اترے، اس کی اچھی طرح سے صفائی اور اس میں سے ہر کونا درز رکھنا اس کو بند کیا، حتیٰ کہ ایک جگہ رکھنے کے لیے کوئی چیز کو کپڑا کوئی چیز نہیں تھا تو وہاں اپنی ایڑی مبارک جو ہے رکھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اندر تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیے دشمن پیچھا کر رہا ہے, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کوئی خوف نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے. بلکہ آپ سوچئے اس کیفیت میں انسان کو نیند آ سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانی مبارک پر, ابو بکر صدیق رضی اللہ کے زانی مبارک پر سر رکھ کر جو ہے استراحت فرما رہے ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اپنی جان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر ہے. تو اس کیفیت میں انہوں نے, اچھا دشمن غار کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے, تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو یہ ہمیں پالیں گے پکڑ لیں گے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم یقین ہے اور جو پوری کائنات میں یقین اور ایمان بانٹنے کے لیے تشریف لائے تھے, ان کے تاریخی الفاظ قرآن کوٹ کرتا ہے کہ لا تحزن, ہرگز غم نہ کیجئے, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کسی کی فکر ہو سکتی ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس مائیت کا کیسے ثبوت دیا. اسی جو ہے غار کے دہانے پر جو ہے مکڑی نے جالا بن دیا, کبوتری نے انڈے دے دیے, دشمن یہ دیکھ کر کہ جہاں مکڑی کا جالا ہے اور کبوتری کے, یہاں تو کوئی انسان اندر سوال نہیں پڑتا جہاں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرمائی. تو یہ کیفیت, یہ اس کا جو ہے لا تحزن ان اللہ معنا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس کا ذکر آتا ہے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے پیچھا کیا. اب ایک ایسا وقت آیا کہ فرعون کا لشکر بالکل قریب آ پہنچا, آگے دریا پیچھے جو ہے وہ اپنا فرعون کا لشکر چڑھا چلا آ رہا ہے. تو اس وقت جو ہے جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون, بے شک موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم پکڑے گئے. یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے مروا دیا, اب آگے سمندر ہے, پیچھے جو ہے دشمن چڑھا چلا آ رہا ہے اور اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو تاریخی الفاظ کہے قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے, اور یہ کوٹ اس لیے کہا ہے کہ ہم جب مشکلات میں ہوں, مصائب میں ہوں, ہر طرف سے مایوسی ہو, تو اس وقت بھی مایوس نہیں ہونا ہے. بلکہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین, بلکہ کہا کلا, ہرگز نہیں, چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پکڑ لیے گئے, انہوں نے جواباً اتنے یقین سے کہا ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین, بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ ہمیں راستہ دے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ دیا. اللہ کی قدرت کے سامنے نہ سمندر رکاوٹ بن سکتا ہے, نہ دریا رکاوٹ بن سکتے ہیں. اس وقت جو ہے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور سمندر جو ہے قرآن کہتا ہے کہ پہاڑوں کی طرح پانی دونوں سائڈوں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور راستہ جو ہے ان کو دیا گیا. لیکن اس سے پہلے جو ہے انسان کو یہ مجسم یقین کہ جب سب کچھ نظر آ رہا ہو کہ جناب سارے حالات مخالف ہیں, پھر بھی یہ یقین ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے, اللہ ساتھ ہے, وہ راستہ نکالنے پر بھی قادر ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اگر وہ ہر گھڑی ہر آن ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے تو ہماری کون سی حرکت ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے؟ تو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو, گویا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کا لازمی اور منطقی تقاضا یہ ہے کہ یعنی جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو وہ عینی شاہد ہے ہر عمل کا, چشمدید گواہ ہے, وہ دیکھنے والا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو, اور اسے کسی کے باخبر کرنے کی یا رپورٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے جو نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں وہ صرف انسانوں پر اتمام حجت کے لیے, ورنہ اللہ تو بذات خود دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کون کیا پرفارم کر رہا ہے, اور اس کے اعتبار سے جو ہے آخرت میں اس کا نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا. تو یہ جو آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو اتنی جامع صفات, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن, ہر چیز کا علم وہ رکھنے والا, اور پھر وہ ہے جو کہ تمہارے اسی کے اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معکم اینما کنتم, آخری بات اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بہت بڑی تسلی ہے جو اللہ کی مان کر چلیں کہ دنیا میں بظاہر کتنی پریشانیاں، کتنے مصائب، کتنی تکالیف، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا. اور اس میں ایک بہت بڑی تحدید بھی ہے جو اللہ کی نہیں مان کر چلتے کہ وہ بکل شعیم بصیر، اگر وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو پھر کون سی حرکت ہے، کون سی جو ہے وہ اپنا نگاہ ہے، کون سی نیت ہے، کون سا ارادہ ہے جو اس کے علم سے باہر ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف کوئی عام انسانوں کی طرح، بے بس انسانوں کی طرح دیکھنے والا نہیں ہے. اس کا آگے اگلی آیات میں ذکر آئے گا کہ اس کا ایک لازمی نتیجہ آخرت میں برآمد ہو کر رہے گا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان صفات کا ادراک اور شعور بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے رویوں کو درست کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.